الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم دوستو, بزرگو, عزیزو اور بھائیو, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آج کل خطبہ جمعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کے لیے جن الفاظ مبارکہ کو پسند فرمایا, ان میں کیا حکمتیں ہیں, کیا ایمان کے لیے اس میں موٹیویشن ہے اور کس قدر اس کے اندر نصیحت پائی جاتی ہے کہ اگر ہر جمعے کو اور کچھ بھی ہمیں نہ ملے, ان مضامین کا ہمارے سامنے اعادہ ہو جائے اور بنیادی نصیحت ہم تک پہنچ جائے تو شاید ایک ہفتے کے لیے ہمارے ایمان کو حفاظت حاصل ہو جائے. خطبہ جمعہ کا یا کسی بھی خطبے کا سب سے بنیادی رکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے, اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بالعموم, اور خاص طور پر اب تک جو میں نے آپ کو بتایا ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ جمعہ ہے کہ دوران سفر ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں داخلے سے قبل دو ہفتے قبا میں قیام فرمایا. اسی دوران جمعہ فرض ہوا, آیات نازل ہوئیں, اور جو پہلا جمعہ آپ نے پڑھایا ہے وہ قبا ہی میں پڑھایا ہے, اور اس کا خطبہ ہے جو میں نے دراصل آپ کے سامنے نقل کیا ہے. یعنی بنیادی چیزیں تو وہی دو ہیں, اللہ کی حمد و ثنا ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو, لیکن اس میں ہر عالم اپنے ذوق کے مطابق, موقع و محل کے مطابق نصیحتیں ایڈ کرتا ہے اور آیات کی تلاوت کرتا ہے. تو ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے, نحمدہ ونستعینہ, ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں, وَنُؤْمِنُ بِهِ اسی پر ایمان رکھتے ہیں, وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اور ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے, وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا اور اپنے اعمال کی برائیوں سے, مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے, ڈائریکٹ کر دے اپنی طرف, اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, وَمَن يُضْلِلْهُ اور جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے کہ اچھا تمہیں گمراہی چاہیے, ہدایت نہیں چاہیے, تو دفاع ہو جاؤ, تو پھر اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا. اس کے بعد کلمہ شہادت ہے, نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے. اس میں کسی بھی انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا سکتا ہے, وہ آتا ہے اس کے بعد. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. تلاوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعوذ کرتے تھے جیسا کہ ہم کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں, تعوذ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اور اس کے بعد ہے تسمیہ، یہ بسم اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لینا. ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ فرض ہے ہر دفعہ تلاوت سے پہلے، اور وہ ہے تعوذ. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے سورۃ النحل میں فرمایا گیا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ضرور آ جایا کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور حاصل کر لیا کرو. اب یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس پر تمام مفسرین اور اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میرے اور آپ سے سب لوگوں سے ہے کہ جب بھی قرآن پڑھیں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور حاصل کریں. اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں عام طور پر، لیکن قرآن مجید میں بسم اللہ کا حکم صرف ایک مرتبہ آیا ہے قرآن مجید سے پہلے، یعنی پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے، بلکہ پہلا کلمہ جو نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ، اقرا بسم ربک، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے. اس کی بنیاد پر احناف کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تو سنت ہے، لیکن تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ایک اچھا عمل ہے، بلکہ شاید سب سے اچھا عمل ہے. قرآن مجید پڑھنے سے اچھا بھی کوئی عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت سے؟ یعنی جو کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ریسائٹ کیا جا سکتا ہے، ان میں سب سے بہترین پڑھنا، سب سے بہترین تلاوت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. لیکن عام معمول ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بہت زیادہ غیر معمولی برائی کا تذکرہ ہو تو اس پر ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں، الاعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ. لیکن قرآن مجید تو اچھا کام ہے، تو یہاں پر شیطان سے پناہ مانگنے کی ضرورت کیوں ہے؟ آج ہم سب سے پہلے اسی کو لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. شیطان کا تعارف پہلے تھوڑا سا میں کروا دوں کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر فرمائی گئی ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جنوں میں سے تھا لیکن اس نے اپنے رب کے حکم سے بغاوت کی. ففسق عن امر ربی، لیکن اس نے اپنے رب کے حکم سے بغاوت کی. شیطان جنوں میں سے تھا اور بہت نیک اور بہت اللہ کا ذکر کرنے والا اور بہت علم والا تھا. تینوں چیزیں نوٹ کیجئے، بہت نیک، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا، اور بہت علم والا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جن ہونے کے باوجود اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی اور اسے دو سٹیپ اونچا کر دیا. پہلے تو اسے فرشتوں میں شامل کر دیا جن ہونے کے باوجود. فرشتے کیا ہیں؟ وہ نوری مخلوق ہیں. بخاری شریف کی صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کو سنا دی کہ کانا من الجن، اور سورہ رحمان میں فرمایا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا. تو یہ آگ سے پیدا ہونے والا جن تھا، بہت عبادت گزار، بہت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا، اور بہت نیک اور پارسا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی. پہلے تو اسے فرشتوں میں شامل کیا اور پھر فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا. ایک بات جو ہے وہ بار بار یاد دہانی میں کراتا رہتا ہوں، آج پھر کراتا ہوں، کہ قرآن مجید از اول تا آخر ہدایت ہے. اس میں ایک ایک لائن کے اندر ہمارے لیے کتنی ہدایت کی باتیں ہیں وی ہیو نو آئیڈیا. آج ایک سمجھ میں آئے گی, کل وہی آیت پڑھیں گے تو اس میں سے ایک اور سمجھ میں آئے گی, پھر ہفتے بعد پھر پڑھ رہے ہوں گے تو کوئی اور اس میں سے بات سمجھ میں آئے گی. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ, قرآن مجید کی بیوٹیز کبھی ختم نہیں ہوں. لا یشبع منہ العلماء, علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے, یعنی اس سے ان کو, یعنی اہل علم کی غذا کیا ہوتی ہے؟ علم. تو انہیں قرآن مجید سے ہمیشہ نئے نئے علم کے نقطے جو ہے وہ ملتے رہیں گے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ کثرت تکرار کی وجہ سے اس پر کبھی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. آپ کا کتنا ہی اچھا کوئی اخبار میں مضمون شائع ہو, کتنی دفعہ پڑھیں گے آپ؟ ایک دفعہ, دو دفعہ, چار دفعہ, دس دفعہ, یہاں تک کہ آپ کو جب حفظ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے. قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے, میرا اور آپ کا سب کا تجربہ ہے کہ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی یا زیادہ تلاوت ضرور کرتے ہیں, اور ایک سے زائد نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا راؤنڈ مکمل کیا ہوگا, لیکن ابھی تک خواہ کسی نے ہزاروں دفعہ تلاوت کا راؤنڈ مکمل کیا ہو یا سینکڑوں مرتبہ کیا ہو یا دسیوں مرتبہ بیسیوں مرتبہ کیا ہو, لیکن اس پر بوسیدگی نہیں ہے. اور اس تلاوت کے اندر ہی ہدایت ہے. آپ ہر جگہ ہر مرتبہ جب تلاوت کریں گے, بشرطے کہ آپ کی تلاوت ان پرسوٹ آف گائیڈنس ہونی چاہیے کہ آپ ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے تلاوت کریں قرآن مجید کی, ثواب تو ملے گا ہی ملے گا لیکن پھر ساتھ ہدایت بھی آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ. تو جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں سے ہدایت کے نقطے ملتے رہیں گے. تو اس ایک بات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی, اور انسان جب کسی پر غیر معمولی احسان کرتا ہے آؤٹ آف میرٹ, وہ ایزیوم یہ کرتا ہے کہ یہ میرا بڑا شکر گزار ہوگا, میرا بڑا لائل ہوگا, لیکن سب سے زیادہ ٹف ٹائم انسان کو وہی شخص دیتا ہے جس پر آپ زیادہ مہربانیاں کریں گے اور آپ کو اس سے بڑی توقعات ہوں گی, وہی آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکتا, لیکن یہ سارا کا سارا جو سٹیپ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھانے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے یہ معاملہ کیا کہ اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی, فرشتوں میں شامل کیا اور فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا ایک ارادہ ظاہر کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں, اور ظاہر ہے قرآن مجید نے اتنی بات کہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک لفظ میں تو نئی بات ہوئی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے سارا پلان ڈسکلوز کیا ہوگا فرشتوں کے سامنے, نیچر بتائی ہوگی کہ میں اس کو آزاد پیدا کروں گا, اس میں نیکی کا جذبہ بھی ہوگا اور برائی کی خواہش بھی ہوگی, اور وہ خود چوز کرے گا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے, میں یہ اختیار کروں. تو فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عقل بوجھ دی تھی, اس کو سب سے زیادہ دی تھی, انہوں نے انفر کر لیا کہ یہ فساد مچائے گا زمین پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور یہ اصل میں کیا چیز ہے کہ باپ چھوٹے بچے کو, بیٹے کو, دادا پوتے کو, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بازار سے لا کر کوئی چیز دیتا ہے, بسکٹ کا پیکٹ دیا یا کوئی کینڈی دی, اور جب بچہ مزے سے کھا رہا ہو تو پھر وہ بچے سے تقاضا کرتا ہے, بیٹا ایک بسکٹ مجھے بھی چکھا دو. اب اس نے خود لا کر دیا, اسے چھین بھی سکتا ہے, لیکن جو مزہ بچے سے مانگنے کا ہے وہ اسے چھیننے کا بھی نہیں ہے اور نہ لا کے دینے کا بھی مزہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. لیکن بہرحال باقی سب فرشتوں نے تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول کر لیا، لیکن یہ جو اصلاً جن تھا جس کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا باقی فرشتوں کے مقابلے میں، اس نے اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، اس کی نوک پلک سواری، اس کے اندر یہ اختیار پیدا کیا کہ اپنے فری چوائس کے ساتھ چاہے تو اللہ کا شکر گزار بنے چاہے تو نہ شکرہ بنے، پھر اس میں روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا کہ اب اس کے سامنے سجدہ کرو، اس کی سپریمیسی کو تسلیم کرو، اس کو افضل مانو اپنے سے، اشرف مانو، زیادہ شرف والا مانو. سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن یہ جو نقلی فرشتہ تھا، اصل میں تو جن تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے جواب طلبی کی. سورہ آراف میں الفاظ آئے ہیں، ما قال ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ قال انا خیر منہ. تو شیطان کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ سپیریئر ہے، اٹس فرام دا ورلڈ آف انرجی، و خلقتہ من تین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا، ہی از جسٹ میٹیریل. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسٹیپ ڈاؤن، اتر جاؤ، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے. قال فابت منہا فما یکون لکا انت تکبر فیہا. میں نے تمہیں جس مقام پر رکھا تھا اس مقام پر ہوتے ہوئے تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ تو تکبر کرتا، زیادہ اسٹیپ ڈاؤن. اور تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے. تو شیطان نے کہا، قال انذرنی الی یوم یبعثون. اے اللہ، مجھے اس دن تک موقع دے جب تو انہیں دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے دن، کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک من المنظرین، جا، تمہیں مہلت دی جاتی ہے. اس کے بعد شیطان نے بڑے چیلنجنگ انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہا، قال فبما اغویتنی. اے اللہ، جس کو عزت دینے کے لیے، جس کو اونچا مقام عطا کرنے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، لَأَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر، تیرے سیدھے راستے پر مورچہ بندی کروں گا. اب وہ قرآن مجید کا وہ سیدھا راستہ قرآن مجید ہی تو ہے. سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، اوپننگ سورہ سورہ فاتحہ ہے، اس میں ایک دعا تلقین کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور اس کا جواب جو ہے وہ پھر پورا قرآن مجید ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے جس کا انتظار تھا، اور یہ متقیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، یعنی مورچہ بندی کروں گا، ثم لآتینہم، پھر میں تیرے بندوں کی طرف، انسانوں کی طرف بڑھوں گا، یعنی ان پر حملہ آور ہوں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ شیطان کا چیلنج ہے کہ میں تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا، اور پھر ان پر حملہ آور ہوں گا آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف چار ہی حملے کرے گا، وہ اوپر سے، نیچے سے، اور ترچھی سمتوں میں، اور قدم قدم پر حملے کرے گا. لہذا ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے نام ہیں گمراہوں کے، ایک تو نا کفار، جو پہلے سے ہی اسلام کے مخالف جگہ پر بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتے رہے یا اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، ان کے علاوہ جو لوگ اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے، انہوں نے قرآن مجید کو مانا اور وہ دین میں آگے نکلے، یعنی وہی شیطان والا جو کردار تھا کہ علم والے، زیادہ عبادت گزار اور بہت اللہ کو یاد کرنے والے، ان کا معاملہ کیا ہوا کہ وہ زوم میں مبتلا ہو گئے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، اور شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اور انہوں نے قرآن مجید کے نام پر گمراہی پھیلائی۔ آپ پڑھیں مرزا غلام احمد قادیانی کی بایو ہسٹری، بایوگرافی پڑھیں، کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے آریہ سماجیوں کے خلاف بہت ہی کامیاب ڈیبیٹر ثابت ہوئے تھے، پورے ہندوستان میں چرچا ہوا تھا کہ ہمارے عام جو روایتی علماء تھے وہ آلموسٹ کلین بورڈ ہو گئے تھے سماجیوں کے، آریہ سماجیوں کے خلاف، لیکن ان کو مناظروں میں چیلنج کر کے فتح حاصل کی مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ پھر زوم پیدا ہو گیا کہ ہاں سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والا تو میں ہی ہوں، اور پھر شیطان نے جو حال کیا اس شخص کا وہ آپ کے سامنے۔ ایک ہیں روایتی علماء کے جو مدارس سے پڑھ کے آتے ہیں، ایک ہیں وہ دوسرے لوگ جو اصلاً تو پڑھتے ہیں سکول میں سیکولر تعلیم، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کرتا ہے کہ ان کو کچھ دین کی سمجھ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ان میں سے ایک نام تھا چودھری غلام احمد پرویز کا، یعنی انگریز کی حکومت میں وہ سیکرٹریٹ میں کلرک تھے، سپرنٹینڈنٹ ہوئے اور اس کے بعد سیکشن آفیسر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے گورنمنٹ کی مشینری میں کام کرتے تھے اور بیوروکریٹس کے ساتھ یا انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے تھے، اور انہوں نے ان کو کامیابی کے ساتھ کچھ دین کی باتیں سمجھائیں، لیکن پھر زوم پیدا ہو گیا اور جو ہمارا سلف تھا سارا 1400 سال کا، اس سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ایک ایگزیکٹو ہیڈ تک محدود کر دیا کہ آپ کی اطاعت اور آپ کی پیروی جو تھی وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو آپ کے سامنے موجود تھے، ایک مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے، یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا حکم تو ماننا چاہیے، ان کے آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، لیکن بعد والوں کے لیے آپ کی حیثیت صرف رسول کی تھی، اور رسول کی حیثیت میں آپ کا کام صرف قرآن مجید پہنچانا تھا، لہذا اب ہم جو گائیڈنس حاصل کریں گے معاذ اللہ صرف قرآن مجید سے حاصل کریں گے، سنت ہمارے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے۔ اور ایک بہت ذہین نوجوان گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی، اتنے ذہین تھے کہ جب بی اے میں پڑھتے تھے تو ایم اے والوں کو بھی پڑھا لیتے تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں، کسی تھرڈ کلاس کالج میں نہیں۔ بچپن میں اپنے گاؤں میں جو مسجد کے مولوی صاحب تھے انہوں نے ان کو عربی وغیرہ بڑی اسٹرانگ پڑھا دی تھی۔ انہوں نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے بھی قرآن مجید پر مختلف مسائل پر تباہ آزمائی شروع کر دی، اور امت مسلمہ کے اجماع کو چیلنج کر دیا، یعنی وہ معاملات کے جن پر امت کا اجماع تھا، کنسنسس تھا، ان کو چیلنج کر دیا۔ سب سے پہلے رجم کو چیلنج کیا کہ امت میں 1400 سال تھے، رجم کی سزا جو ہے یہ حد شمار ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں ایک شارع کی حیثیت حاصل ہے، آپ نے اس کو حد قرار دیا ہے، اور رجم یعنی اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت بدکاری کرے تو اس کی سزا تورات میں یہ تھی کہ اس کو رجم کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کو جاری رکھا، اور سورہ نور میں جو سزا آئی ہے اس کو انہوں نے صرف غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے جاری رکھا، آپ کا اختیار تھا، تو انہوں نے چیلنج کر دیا. پھر وراثت کے قانون میں ایک نقطہ نکالا اور اس پر کتاب لکھ ماری، اور ہوتے ہوتے اب وہ کہاں کھڑے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دے، انہیں بھی ہدایت دے، ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے تو ہدایت ملتی ہے. اب کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی ایک دین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں، اور وہی غیر مطلوب کی صورت میں، اور ایک دین وہ ہے کہ جو مغرب سے آتا ہے. آپ ان کی ساری جو موشگافیاں ہیں اس کا ایک پروفائل بنائیں تو آپ کو کیا معلوم ہوگا کہ جو کچھ مدینہ منورہ سے یا مکہ مکرمہ سے آیا تھا، یعنی درجہ بدرجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا، صحابہ نے تابعین کو منتقل کیا، تابعین نے تبع تابعین کو منتقل کیا، اور وہ ہوتے ہوتے وہ دین آج ہم تک پہنچا ہے پورے کنسنسس کے پاس ساتھ. تو ہر چیز جہاں مغرب کی بعض روایات کو، مغرب کی بعض چیزوں کو دین جو ہے وہ روکتا ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو اب قرآن مجید سے وہ بات جو ہے وہ ثابت کر کے دکھا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یعنی جو کچھ مغرب سے نازل ہو وہ تو عین حقیقت، اور جو قرآن مجید میں ہو یا احادیث میں ہو یا ہماری روایات میں 1400 سال سے کنسنسس کے ساتھ چلا آتا ہو وہ اس سے کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور حاصل کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بھی مجھے یہ نقطہ جب سے کلک ہوا ہے تو میں درس قرآن دیتے ہوئے پہلے روٹین میں بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں. تلاوت کے بعد کبھی آپ غور کریں، درس قرآن میں دے رہا ہوں تو تلاوت کے بعد میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہوتا ہوں اور میں دل میں دوبارہ تعوذ پڑھتا ہوں، ارنسٹلی پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی اسپیشل درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے شیطان مردود سے بچانا. تو خطبے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خطبے کے یہ مسنون الفاظ ادا کرنے کے بعد میں کہتا ہوں فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اس لیے کہ میں نے اب قرآن مجید کی کوئی آیات تلاوت کرنی ہوتی ہے. مردود کسے کہتے ہیں؟ رجیم، رجم کیا گیا، رجم کیا تھا؟ پتھر مار مار پر کسی کو ہلاک کرنا، اسے کہتے ہیں رجم کرنا. شیطان الرجیم یعنی دھکے مار مار کا، پتھر مار مار کر دھتکارا گیا، جس کو اردو ترجمہ ہم کرتے ہیں مردود، رد کیا گیا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آتا ہوں شیطان مردود سے. تو قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھائے. یعنی مارکیٹ میں کئی مفہوم اویلیبل ہیں، اب تو نیٹ پر آپ کو ہر چیز جو ہے مل جائے گی، لیکن آپ کو کون سی بات کلک کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میں ہدایت کے لیے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، تو مجھے ہدایت دینا. پھر قرآن مجید کے آداب جو 1400 سال سے چلے آتے ہیں، اور یہ سارے جدید مفکرین جتنے ہیں، مسٹر مفسرین جو ہیں، یہ اس کو چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. جبکہ روایتی علماء سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. یہ سب اصل میں کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ میں ساری احتیاطیں کر کے، یعنی آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں، آپ پہلے لمبا سفر ہے، آپ گاڑی مکینک سے چیک کروائیں گے، پھر چلنے سے پہلے آپ اس کا تیل پانی چیک کریں گے، پھر نکلتے ہوئے آپ اس کی ٹائرز کی ہوا بھی چیک کریں گے. ان سب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مور یو پریپیئر سیفر یو آر. تو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے پہلے تحفظ کا اہتمام، وضو کرنے کا اہتمام، یعنی خاص طور پر جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو پھر تو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ویسے آپ کوئی آیات یاد کر رہے ہیں تو حفاظ کو اجازت دی ہے علماء نے کہ کوئی حافظ جو قرآن مجید یاد کر رہا ہو وہ بغیر وضو کبھی پڑھتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح آپ کوئی آیات یاد کر رہے ہیں بار بار دہرانی پڑتی ہے, یا آپ کوئی مطالعہ کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی آیت کوٹ ہو گئی ہے تو ظاہر ہے تو وہ قرآن مجید ہی, لیکن جب آپ اہتمام کے ساتھ تلاوت کر رہے ہوں تو اس وقت وضو کا اہتمام ضرور کیجئے, اور تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیے. لیکن عربوں کا معمول آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں کہاں کوئی جہاں کوئی آیت بھی کوٹ کریں گے, نیٹ پہ بھی آپ دیکھ لیجئے, کوئی عرب عالم جب کوئی اپنی گفتگو میں آیت کوٹ کرتا ہے تو اس سے پہلے بھی وہ تعوذ پڑھتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو مذاق نہ سمجھیے, ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ, ہلکی بات نہ سمجھیے, یہ بڑا اہم حکم ہے قرآن اللہ تعالیٰ میں, قرآن اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, جب بھی قرآن مجید پڑھو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اس کی حفاظت میں ضرور آ جایا کرو. اور اگر آپ اس آیت کو سامنے رکھیں گے کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملہ آور ہوں گا تو پھر واقعتاً آپ کو ڈر آنے لگے گا کہ شیطان مجھے کہیں گمراہ نہ کر دے, کہیں میں بھٹک نہ جاؤں. آپ کے دل میں کوئی نیا خیال آئے گا تو آپ اس نئے خیال کو بیان کرنے سے پہلے اس کو ویٹ کرائیں گے کسی سے, کسی عالم سے کہ جی مجھے یہ بات جو ہے یہ محسوس ہوئی ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے, یا چیک کریں گے کہ ہمارے اسلاف میں سے ہمارے بزرگوں نے بھی ایسی کوئی رائے جو ہے وہ قائم کی ہے یا یہ مجھے پر کوئی انکشاف ہوا ہے. دیکھیے یہ الفاظ جو ہیں وہ قریب قریب کے الفاظ ہیں, انکشاف ہونا, کوئی بات کلک ہونا, ٹو اکر سم تھنگ, یعنی اٹ اکر ٹو می, مجھے خیال آیا, تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, ہیں قریب قریب کی. اور پھر اسی کا اگلا کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں پر پورا کنٹرول ہے, اس کی اجازت کے بغیر نہ ہمیں کوئی خیال آ سکتا ہے, نہ ہمارا کوئی ارادہ بن سکتا ہے, نہ کوئی چیز ہمیں کلک ہو سکتی ہے, اس کی اجازت چاہیے. لیکن اسی کی اجازت شیطان نے بھی حاصل کی ہوئی ہے کہ وہ میرے آپ کو سب کو گمراہ کر سکتا ہے, تو وہ بھی تو اس کی اجازت سے ہے نا. اب اللہ تعالیٰ سے جو اضافی ہیلپ لینی ہے وہ کس بات کی لینی ہے کہ اللہ تو نے شیطان کو تو اجازت دی ہوئی ہے لیکن پلیز مجھے اس میں ایگزمپشن دے دے, مجھے صحیح راستے, مجھے دل میں ایسی ہی بات کا انکشاف ہو جو تیرے طرف سے درست ہو. ورنہ جو بھی خیال کسی بھی انسان کو آتا ہے اس پر انسان کو بڑا یقین ہوتا ہے, اس لیے کہ جیسے ہر شخص اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے تو ذہنی انکشاف کو بھی برین چائلڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کو ایسے ہی محبت ہوتی ہے جیسے اس کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے. تو جو بھی مجھے کلک ہو, جو بھی میرے ذہن میں خیال آئے, قرآن مجید کا جو بھی مفہوم ہے اللہ میرے دل میں آئے وہی مفہوم ہو جو تیرا مفہوم ہے, جو تو کہنا چاہتا ہے وہی مجھے کلک ہو, تو اس کو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ اور واقعی اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتے ہوئے تعوذ پڑھنا چاہیے. اور ویسے بھی اپنی زندگی میں کوشش کریں اس کا معمول بنانے کی, خاص طور پر جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ نیک ہو گئے ہیں تعوذ کیجیے, اس لیے کہ یہیں سے آغاز ہوتا ہے. یعنی چار دن انسان نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے تو شیطان اس کو یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ ساری دنیا کا نظام جو ہے یہ تیرے بل پر قائم ہے, تو بہت نیک آدمی ہے, اور تو مر گیا تو شاید یہ دنیا ہی ختم ہو جائے یا شاید اسلام ہی دنیا سے چلا جائے, کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. لیکن ذرا آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ جب بھی آپ کا نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے تو شیطان آپ کے دل میں الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو تو آپ بچ جائیں گے, ورنہ یہ خیال آپ کے دل میں ضرور آئے گا کہ میں بہت نیک آدمی ہوں اور یہ سارا کائنات کا وجود جو ہے وہ میرے بل پر قائم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً اس کائنات کے وجود کا ایک بنیادی مقصد مانے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور یہ سب کچھ جو ہے وہ انسان کے لیے بنایا، لیکن انسان اپنے کلائمیکس کو کب پہنچا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پہ، یعنی جو بہترین اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کرنا تھا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ 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 آہستہ، تو جہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق اپنے انتہا کو پہنچی، وہ کون ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ دنیا چلتی رہی، تو یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. تو جب بھی آپ کو احساس ہو کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، میرا اللہ کی نظر میں بڑا اونچا مقام ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دنیا میرے بل پہ چل رہی ہے، تو ایک تکلیف کیا کیجئے، ہمت کر کے میرا یہ باپ جو ہے وہ پلے باندھ لیجیے، تحفظ پڑھیے فوراً، کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ آپ کو اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں فوراً نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اس لیے کہ جب شیطان انسان کو جفا مار لیتا ہے تو اس کو سب اچھا دکھاتا ہے کہ تیرے جیسا آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اور جو ہی آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آئیں گے تو فوراً آپ کا یہ غلط فہمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. اور ہم سب کون ہیں؟ خطا کار ہیں، روز ہم سے ان گنت خطائیں ہوتی ہیں، لیکن شیطان ہمیں دھوکے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہم اس زوم میں آ جائیں کہ ہم بہت نیک ہیں، شاید ہم سے کوئی برائی کبھی ہوئی نہیں اور یہ دنیا ہمارے بل پر قائم ہے. تو خطبے میں تلاوت سے پہلے اور ویسے بھی تلاوت سے پہلے تعوذ کا اہتمام کرنا چاہیے، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل کرنی چاہیے. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.